আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বাইদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ মদনী চ্যানেল কে নাজরিন প্রোগ্রাম খুশগওয়ার লমহাত কে সাথ হাজির হুম। আকায়ে দো জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নে ইরশাদ ফরমায়া, তুমে সে কিয়ামত কে রোজ মেরে সবসে জিয়াদা নজদীক ও শখস হোগা জিসনে দুনিয়া মে মুঝ পর কসরত সে দুরুদ পড়ে হোঙ্গে। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। হামারে সাথ দো এসি শখসিয়তে হোগি জিনে আপ মদনী চ্যানেল পে দেখতে দেখনা পছন্দ ভি করতে হ্যায় ওর ইনে সুননা ভি পছন্দ করতে হ্যায় ওর কাফি আলহামদুলিল্লাহ ইনকো দেখা ওর সুনা জাতা হ্যায়। মেরি মুরাদ আলহামদুলিল্লাহ মুফতি মোহাম্মদ কাসিম সাহেব ওর হাজি আব্দুল হাবিব ভাই হ্যায়। আলহামদুলিল্লাহ দোনো ইস ওয়াক্ত আলহামদুলিল্লাহ আমারে সাথ প্রোগ্রামে শামিল হ্যায়। আব্দুল হাবিব ভাই ভি নাত পড়তে হ্যায় ওর মুফতি কাসিম সাহেব ভি নাত পড়তে হ্যায়, লেকিন আগাজ হাম আব্দুল হাবিব ভাই সে কর লেতে হ্যায়। চলো আব্দুল হাবিব ভাই সে নাশেরি শুনতে হ্যায়।
সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সোচতা হুঁ মে বো ঘড়ি ক্যা জব ঘড়ি হোগি, সোচতা হুঁ মে বো ঘড়ি জব ঝড়ি হোগি, সোচতা হুঁ মে বো ঘড়ি ক্যা জব ঝড়ি হোগি, জব দরে নবী পর হম হম সব কি হাজিরি হোগি, জব দরে নবী পর হম হম সব কি হাজিরি হোগি, বাত ক্যা হ্যায় বাত সবা ইতনি কিউ মুআতর হ্যায়, বাত ক্যা হ্যায় বাত সবা ইতনি কিউ গুম্বদ কো চুম কর চলি হোগি, সবজ সবজ গুম্বদ কো চুম কর চলি হোগি, আরজু হ্যায় সিনে মে ঘর বনে মদিনে জো বন্দে বন্দে পর বন্দা পরবরি হোগি, হো করম জো বন্দে বন্দে পর বন্দা পরবরি হোগি, দেখ তো নিয়াজি জরা সো গয়া ক্যা দিবানা, আঁখ লগ গই হোগি
یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہو.
یہ بھی بڑی خوشگوار لمحات کو یہ کلام اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوتا ہے, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب, حاجی عبدالحبیب بھائی, اصل میں ہوتا یہ کہ یوں تو ایک ایک کا ہی ہم لے کر چلتے تھے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ الگ ہوں, مفتی صاحب الگ ہوں, لیکن پھر وہ مناظر پر غور کرتا رہا کہ ایسے کئی مناظر ہیں کہ جس میں آپ اور مفتی صاحب تقریباً ساتھ بھی ہیں, کافی ہیں. تو پھر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم تینوں بھی, مجھے بھی سعادت نصیب ہوتی رہی آپ کے ساتھ. تو پھر ہی ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ تین راتیں لے کر چلتے ہیں, الگ 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 بھی ہوں گی, ساتھ بھی ہوگا. لیکن میں یہاں مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گا, اور آپ سے آغاز میں یوں کروں گا جو میں خود چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سنوں, میں یہ میری اپنی خواہش بھی ہے. وہ لمحہ جب آپ کو امیر علیہ سنت اپنے ساتھ لے کر آئے, وہ میرے لیے بھی خوشگوار لمحہ ہے, یعنی اتنا خوشگوار لمحہ ہے.
آپ کے لیے خوشگوار کیوں ہے
یہ؟ وہ عبدالحبیب ایسا وہ وقت تھا, ہم جب جامعہ میں
حاضر ہوئے, آپ بھی ساتھ تھے اس وقت؟
ہمیں ساتھ,
اچھا اچھا,
ہم مدرسے میں آئے, جامعہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ تھے ان کے دار العلوم میں, اور ان کے استاد صاحب نے ان کے تعلق سے جو باتیں بیان کی, اور پھر امیر سنت کا ایک ان کا ذکر ہوا, پھر امیر سنت نے وہیں پر ذہن بنایا کر
کیا باتیں بیان کی, یہ بھی تو بتائیں نا.
ان کی پڑھنے,
وہ تو ان کے سامنے باتیں نہیں ہوں گی,
ان کے پڑھنے کے تعلق سے, اور ان کی ایک تنظیمی سوچ کے تعلق سے, ان کے امامے پر استقامت کے تعلق سے, اور اس طرح کی کئی ایسی باتیں بیان ہوئی. اور امیر سنت چونکہ ایک دعوت اسلامی کے بانی امیر ہیں, تو ایک اتنی پختہ سوچ جب آپ کے سامنے بیان ہوئی, اور علم کے تعلق سے جو استاد صاحب نے جو بیان کیا کہ کہہ سکتے ہیں ون اینڈ اونلی کلاس کے اندر وہ, تو پھر وہاں سے جو لے کر چلے, تو وہ باتیں وہ تھی جو ہم نے سنی تھی. میں بھی بیٹھا تھا وہاں پر روم کے اندر, وہ منظر مجھے یاد ہے. کیا ہوا تھا وہ مفتی
دارالعلوم؟
اب آگے سے چلتے ہیں, جہاں تک میں نے بیان کیا اس کے آگے چلتے ہیں.
دارالعلوم جامعہ رضویہ تھا, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا,
فیصل آباد
میں. اور وہاں میرے پڑھنے کے پیچھے بھی یہ تھا کہ ویسے تو میں جامعہ نظامیہ میں نے کافی پڑھا ہے, جامعہ رضویہ میں پہلے بھی پڑھتا رہا. تو جب دورہ حدیث کی باری آئی تو میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ دورہ حدیث جو ہے نا تم فیصل آباد میں کرو, جامعہ رضویہ میں. تو میں نے کہا کہ وہاں پر میں نے ایک تو پہلے بھی کافی پڑھا ہے, اور میں وہاں کی تعلیم سے مطمئن بھی ہوں, اساتذہ بھی ماشاءاللہ بڑے نامی گرامی اساتذہ کرام تھے, مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں شیخ الحدیث تھے. تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ شیخ الحدیث تو کسی بھی جگہ جو مقرر ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا استاد تو ہوتا نہیں,
بالکل.
تو جامعہ رضویہ میں بھی جو ہوں گے وہ بہت بڑے صاحب علم ہوں گے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ یہ مدرسہ, یہ جامعہ اور یہ مسند جو ہے یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, تو اس مسند کو ان سے نسبت ہے, تو لہٰذا یہاں پڑھو تاکہ ان کی برکتیں ملیں. تو انہوں نے اپنے وہ اس حسن نیت کے ساتھ مجھے کہا, تو پھر میں نے وہاں داخلہ لے لیا. تو جو ہمارے استاد صاحب تھے جن کی آپ نے بات کی ہے, وہ تھے شیخ الحدیث مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ, بہت متقی, اور جنہیں کہا جائے کہ بہت با عمل علماء کرام میں اور بہت بلند پایا علماء کرام میں, یعنی جن کے اندر وہ چیزیں میں نے دیکھی کہ جو ہم سلف صالحین کے اندر سنتے تھے کہ احادیث طیبہ پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ان کی اپنی کیفیت جو ہے وہ حدیث کے مطابق چینج ہو جاتا, اس طرح کی ان کی کیفیت اور طبیعت تھی. اور پھر طالب علم کے اندر علم کے ساتھ جو دین اور دینی سوچ اتارنا تھا وہ سبحان اللہ. مجھے ایک واقعہ آج تک نہیں بھولتا کہ دورہ حدیث سے پہلے ایک آخری چکے سال چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا کہ مستقبل میں ہوگا کیا, ذریعہ معاش کیا ہوگا,
یہ اس وقت بھی ہوتا تھا.
یہ تو ہمیشہ
آج بھی طالب علم کہتا یہی مسئلہ ہوتا ہے,
وہ فکر معاش بد بلا اولے ماد جانگوزا داخو بلا میں پھنسنے کو رو بدن میں آئی کیوں. تو فکر معاش جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سے ہی ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے. تو دورہ حدیث میں جب آیا اس وقت بھی یہ بات تھی کہ آپ اس سال کے بعد اب ہم کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کا سارا نظام کیسے چلانا ہے، تو ہمارے جو استاد صاحب تھے ان کا جو توکل کے اوپر اور خدمت دین کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے اس کے اوپر ان کا بیان جو ہوتا تھا نا وہ بڑا مؤثر اور بڑا جاندار ہوتا تھا، اور یوں کہہ لے کہ وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ اس پر بات ضرور کرتے تھے کہ تم خدا کے دین کی خدمت اپنے ذمے لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا۔ ویسے تو تمام مخلوق کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، لیکن وہ کہ جس وسعت کے ساتھ اور جس آسانی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اس اعتبار سے فرماتے تھے کہ تم خدا کے دین کی خدمت اپنے ذمے لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری وسیع روزی اپنے ذمے لے لے گا۔ تو یہ انہوں نے اتنے یوں کہہ لیں کہ جیسے نا از دل خیزد بر دل ریزد، کہ جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ دل پہ جا کے گرتی ہے۔ واہ، تو وہ ایسی ایک اس میں جوش ایمانی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے وہ وسوسہ ہی دل سے نکال دیا کہ روزگار کا کیا بنے گا۔ تو شاید میرے خیال میں مہینے کے بعد تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آج تک نہیں سوچا،
الحمدللہ
الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو امیر علیہ سنت سے ملاقات کا جو تھا، تو جیسے امیر علیہ سنت سے یہ ساری باتیں ہوئی تو اس رات ملاقات تھی کسی جگہ پر امیر علیہ سنت کی عوام کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کے ساتھ، تو اس میں میرے والد صاحب بھی ملاقات کے لیے پہنچے۔ تو
علاقہ نگران تھے آپ کے والد صاحب؟
علاقہ نگران، غالباً علاقہ نگران تھے، یعنی ذمہ داری تھی،
ذمہ داری تھی۔
تو جب والد صاحب
ملاقات کے لیے، آپ کے والد صاحب کو غریب رحمت،
تو جب والد صاحب ملاقات کے لیے آگے پہنچے تو اس وقت حاجی شاہد نے جو ہے نا وہ عرض کیا کہ صاحب یہ وہ قاسم بھائی کے والد یہ۔ تو اس نے پوچھا کہاں ہیں وہ؟ والد صاحب نے فرمایا کہ وہ لاہور گئے ہوئے کسی کام سے۔ تو فرمایا کہ انہیں بلائیں، تو میں لاہور گیا ہوا تھا اور مجھے وہاں میرے والد صاحب نے میرے جس دوست کے یہاں میں گیا ہوا تھا تو وہاں ان کو فون کر دیا۔ تو میں کہیں میں داتا صاحب گیا ہوا تھا، داتا صاحب سے واپس آیا دربار شریف سے، تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ کے والد صاحب کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس پر میں نے کہا یار بھائی تم نے مجھے نہیں رکھنا اپنے واسطے، نہ رکھو لے، اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولو کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پیر کا مجھے بلا رہا ہے، یعنی کہ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں کہا یہ ہو سکتا ہے جب والد صاحب نے فون کیا ہو کسی کام سے، لیکن والد صاحب نے یہ فون کرنا کہ آپ کے پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار میں قسم کھا کے کہتا ہوں واقعی آپ کے گھر سے آپ کے والد صاحب کا فون آیا تھا، یہی فون آیا تھا۔ اچھا، تو میں کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنا بیگ اٹھایا، میں اسی وقت باہر نکلا، بس میں بیٹھا، یعنی 20 منٹ بعد میں بس، نہیں نہیں دن کے وقت شاید 2 بجے مجھے بتایا ہوگا، اور 2:20 کے اندر 2:20 پہ میں بس میں بیٹھا ہوا تو میں فیصلہ آباد پہنچ گیا۔ والد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے لیے سنت یاد فرمایا، تو آج رات کس جگہ مغرب کے بعد کھانا ہے تو وہاں دعوت۔ میں چلا گیا، وہ وہاں مدینہ ٹاؤن میں تھی، تو وہاں پر گئے تو امیر علیہ سنت نے اپنے ساتھ مجھے بٹھا لیا کھانے کے لیے۔ تو ساتھ بٹھایا تو اب وہ مجھ سے تو ویسے ہی یعنی کہ کھایا نہیں جا رہا تھا امیر علیہ سنت کے ساتھ، تو امیر علیہ سنت نے ایک دو مرتبہ مجھے عطا فرمایا کہ آپ یہ کھائیں، آپ یہ کھائیں، آپ یہ کھائیں۔ تو لیکن جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کھا لیا، کافی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حسان بھائی ساتھ تھے، تو حسان بھائی نے امیر علیہ سنت سے کہا کہ آپ مفتی صاحب کو ساتھ لے لیں۔ تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اچھا، تو مجھے فرمایا کہ آپ ساتھ چلیں گے، تو میں سمجھا نہیں۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو گے، تو میں نے کہا جی آپ کی اجازت پہ ہی ہے، آپ اجازت دے دے کے چلیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہاں سے پھر میں ساتھ ہوا، اور وہاں سے یہ تھا کہ اسی رات کو ہم نکلے، اور پھر راستے کے اندر بھی جو ہے وہ امیر علیہ سنت مسائل پوچھتے رہے اور کئی چیزیں پوچھتے رہے، تو یہ چلتا رہا۔ ایک جگہ آگے میں امیر علیہ سنت سے پہلے پہنچا، وہاں بیان کیا، بیان کے بعد میں جو ہے وہ نیچے اتر آیا، امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا، تو بعد میں مجھے کوئی گاڑی میں نہ بیٹھنے دے، جو حارثین تھے وہ سارے بولے ہو آر یو، میں کہوں میں مجھے ساتھ لے کے آئے، وہ کہ اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو میں خیر روڈ پہ کھڑا، گاڑیاں چل پڑی۔
جی جی۔
تو آگے پھر امیر علیہ سنت نے حسان بھائی سے پوچھا کہ وہ قاسم بھائی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، پیچھے ہوں گے کسی گاڑی میں۔ تو اب امیر علیہ سنت کو آئیڈیا ہوگا کہ بھائی جو ہے نا وہ پھر گاڑی میں نہیں ہوں گے، وہ روڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ تو پھر گاڑی روک کے، تو پھر حسان بھائی آئے اور آ کے انہوں نے مجھے آوازیں دینا شروع کی، تو پھر مجھے امیر علیہ سنت نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر وہاں سے ہمارا قافلہ چلا۔ تو یوں جو ہے یہ
ہوتے ہوتے کراچی پہنچے آپ؟
نہیں، وہ وہاں سے ہم مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے سمندری، گوجرا، ٹوبا،
پورا سفر تھا،
یہ پورا سفر تھا ملتان تک کا ہے۔ ملتان میں امیر علیہ السنت نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ ایک دو مہینے کے لیے اگر آپ کراچی آ جائیں تو وہاں جو ہمارا ایک ماحول ہے, ہمارے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ایک ہم ذہنی جو ہے نا وہ اس سے پیدا ہوتی ہے, تو آپ وہاں آ جائیں. تو میرے کہا انشاءاللہ میں گھر جا کے عرض کروں گا, اجازت کے اوپر میں آتا ہوں. تو پھر میں گھر جا کے عرض کیا ہفتے بعد تو اجازت مل گئی. چند دن میں اجتماع تھا ملتان اجتماع, تو ملتان اجتماع سے ہی سیدھا میں پھر کراچی آیا. ملتان اجتماع سے قافلے گئے تھے جامعۃ المدینہ کے, اس میں میں گیا تھا کوٹ ادو اور وہاں تھا سناما, ایک شہر ہے چھوٹا شہر ہے, وہاں گئے. تو وہاں سے پھر کراچی آئے تو یہاں
اترے. مدنی قافلے کی کوئی خوشگوار یاد
اس میں جو ہے وہ
عموماً آپ جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی خوشگوار ماحول بن بھی جاتا ہے, طرح طرح کے ماحول بنتے ہوں گے, خوشگوار بھی آئی جاتا ہے.
اس میں یہ تھا کہ جس مسجد میں ہم گئے تو مسجد ہماری ٹکٹیں جو ہے نا شاید کچھ آگے پیچھے ہو گئی تھی, تو ہماری جلدی کی ٹکٹیں ہو گئی. تو وہاں پر ہمارے جامعہ کے طالب علم تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر ایک جلسہ ہے اور اس میں ایک بہت بڑے عالم آ رہے ہیں, تو اگر آپ بھی وہاں پر بیان کر دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تو پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے, ہم تقریباً ڈیڑھ دن ہم قافلے میں گزار کے پھر ان کے ساتھ چلے گئے. تو وہاں گئے تو وہ جلسہ یعنی کہ وہ غالباً کوئی چالیسواں تھا شاید کسی کا نا, تو وہ کافی وہاں
رسالے ثواب کا کوئی
ثواب کے لیے. تو اس میں جو ہے پھر وہ اس میں بیان ہوا. تو اب وہ بیانات کا تو میں پرانا جو ہے نا وہ یعنی کہ میں کرتا ہی تھا, تو الحمدللہ بڑا اچھا بیان ہوا. تو وہ عالم صاحب جو تھے نا تو وہ مجھے کہنے لگے یار ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ دعوت اسلامی والے بھی اس طرح بیان کرتے. وہ عشق رسول پر بیان کیا تھا
ماشاءاللہ.
تو وہاں سے پھر ایک مجھے کسی نے وہیں پر اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں مجذوب ہیں. مجذوب یوں ہے کہ وہ ہر وقت اس میں رہتے ہیں مراقبے کے اندر, اور نماز کے وقت ہوش میں آتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے اس حالت جذب میں ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ یعنی کتب یا غوث اس طرح کا ان کا کوئی ٹائٹل انہوں نے بیان کیا. میں نے کہا کہ ان کی زیارت کے لیے جانا ہے, تو فرمایا کہ وہ یوں ملاقات بھی نہیں ہوتی اور دوسرا ٹائم بھی نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ ملاقات بھی اس طرح نہیں کرتے, ان کی مرضی پہ ہے وہ بولے سال بعد ہی ملاقات کریں. تو پھر وہاں سے ہم یوں چلے آئے. تو یہ ہمارا وہ پہلا سفر تھا. باقی وہ گاڑی کے اندر تو یہ تھا کہ گاڑی میں سیٹ تھی نہیں ہمارے پاس, تو واش روم کے سامنے زمین کے اوپر لیٹ کر جو ہے نا وہ سارا سفر کیا. یہاں جب ڈرگ روڈ پہ اترے تو میں باہر نکلا تو پہلی مرتبہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھی تھی.
کراچی آنا نہیں ہوتا تھا مفتی صاحب؟
نہیں,
پہلا سفر
وہ کراچی پہلا سفر تو نہیں, اس سے پہلے میں 92 کے اجتماع میں آیا تھا, سالانہ اجتماع میں
کورنگی میں جو ہوتا تھا.
کورنگی میں جو ہوتا
تھا
دو مرتبہ آیا ہوں,
کورنگی سارے تھے
جی, اس میں دو مرتبہ آیا ہوں. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لانڈی اسٹیشن سے اترتے تھے
اجتماع میں آئے,
اور وہاں سے سیدھا اجتماع میں, اجتماع سے وہاں اسٹیشن پہ, اور وہاں سے گھر.
جیسے ہم کراچی سے ملتان اور ملتان سے گاڑی میں, پھر آپ کراچی پہنچ جاتے.
یہ کراچی نہیں دیکھا تھا, بس وہ لانڈی اسٹیشن دیکھا تھا, پھر لانڈی جنکشن لکھا ہوا ہے, اور وہاں سے بعد اجتماع گا اور واپسی. تو یہ جو بلڈنگ تھی یہ تو گلستان جوہر میں زیادہ تھی, تو یہاں کی اونچی اونچی بلڈنگ ہیں یہ کیا بھائی. تو اسی تصورات کے اندر میں جامعہ پہنچا کہ جامعہ بھی ایسا ہی عالی شان ہوگا. تو آگے جامعہ باہر غریبوں امیروں کے درمیان غریبوں کا مسکن تھا, وہ بالکل ہی چھوٹا سا, اور اوپر سے وہاں پر پورا سفر کہہ رہے کیا اکانومی میں سفر تھا, گرد غبار
ابتدائی تھی جامعۃ المدینہ.
جی جی
پہلے ہی جامعہ.
ہاں تو اب وہ گرد و غبار دھواں جو پڑھ پڑھ کے جو مسافر کی حالت ہوتی ہے اشعث اغبر, تو وہ والی حالت و کیفیت. یا جامعہ پہنچے یا پانی ختم, نہانے کو پانی نہیں. تو پھر پتہ نہیں بہرحال جب پانی آیا تب آیا, تو اس کے بعد نہا دھو کے پھر اپنے آئے اس میں کہ بھائی ہم سفر سے باہر آ گئے. تو یہ پہلا سفر تھا
ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبدالحبیب بھائی کی اس طرف جانا ہے لیکن کال لے لیتے ہیں.
میرا نگرانِ شورا سے اور عبدالحبیب اتاری سے اور مفتی قاسم اتاری سے یہ عرض ہے کہ آپ کوئی ایسا خوشگوار لمحات بتائیں کہ آپ تینوں مدینے شریف میں گئے ہوں, اور کوئی ایسا خوشگوار لمحات بتائیں وہاں کا.
چلیں اب اصل میں ہے یہ کہ ہم تینوں یعنی مجھے ان دونوں کے ساتھ ایک ساتھ مدینہ منورہ میں حاضری کی ابھی تک سعادت نہیں ملی کہ یہ دونوں بھی وہاں پر حاضر ہوں. میں بھی مطلب عبدالحبیب بھائی کے ساتھ تو ہوا ہے امیر سنت کے ساتھ جب سفر ہوا تھا, لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا
کہ تینوں مل کے
صاحب بھی وہاں ہوں. اچھا ہو کہ مفتی صاحب بھی وہاں پر ہوں اور ہماری بھی حاضری ہو, لیکن دونوں کا انشاءاللہ وہ ہم وقت پہ لیں گے. ابھی مدینے کی حاضری کا ہے, ایک اور کال دیں.
میرا نام محمد ابو بکر عابد تاری ہے, منہور سے بات کر رہا ہوں. مرحبا مرحبا عبدالحبیب بھائی مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ اپنے بچپن کا کوئی خوشگوار لمحہ سنائیں اور کوئی امیر اہل سنت کے ساتھ اپنا کوئی خوشگوار لمحہ سنا دیں.
چلے عبدالحبیب بھائی یہیں سے آغاز کرتے ہیں آپ سے. بچپن سے لے کر سن شعور تک جب 14-15 سال تک کی عمر پہنچتی ہے, کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی, اچھا بعد اوقات ایسے واقعات ہوتے ہوتے صاحب کہ آپ کو اکیلے میں یاد آتے ہیں نا تو یوں چہرے پہ مسکراہٹ سے آ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ہمارے ساتھ ہونا تھا, ہوتا خوشگوار ہے. خیر آپ کے ساتھ تو اس طرح ہو سکتا ہے.
مسئلہ کہ ہر واقعہ چینل پہ سنانے والا بھی تو نہیں ہوتا نا,
چھپانے والا بھی نہیں ہوتا, ہوتا بعد اوقات. ایسا کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں.
ہاں ایک واقعہ یوں تھا کہ فورتھ کلاس میں تھا, تو الحمدللہ ناظرہ قرآن میں نے ختم کیا تھا. تو ہمارے یہاں وہ قرآن شریف بانٹے جاتے ہیں ناظرہ قرآن ختم کرنے کی خوشی میں. تو اسکول میں گھر سے بھی شاید کوئی آئے تھے اور میں بھی گیا, تو پرنسپل صاحب کو ہم قرآن پاک کا تحفہ دینے گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے, تو بتایا کہ بھائی انہوں نے قرآن ختم کیا ہے. تو نارمل سی بات تھی, ہمارے یہاں تو لوگ کرتے, لیکن انہوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ, پرنسپل صاحب نے وہ اتنا خوش ہوئے. اور انہوں نے ہمارے اسکول, بہت بڑا اسکول تھا اور ماشاءاللہ مطلب سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں اس اسکول میں, تو بہت بڑی اسمبلی لگتی ہے گراؤنڈ میں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں لوں گا میں, یہ اب آپ اسمبلی میں ہوگا جو.
اچھا
آپ اسمبلی میں آئیے. اور پھر اسمبلی میں دوسرے دن انہوں نے باقاعدہ سارے بچوں کے سامنے اناؤنس کیا, مجھے اسٹیج پہ بلایا. اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ 51 روپے کوئی وہ ہے, کوئی عدد ایسا کہ وہ تحفے میں دیا, تو 51 روپیز. اب یہ اگر میں فورتھ کلاس میں تھا, 90 میں نے میٹرک کیا, تو یہ 84-85 کی بات ہے. تو 84-85 میں 51 روپے بھی رکھا, تو 51 روپیز انہوں نے مجھے تحفہ دیا. اور ہمارے اسکول میں ایک اور چیز تھی کہ ایک ایوارڈ دیا جاتا تھا پورے اسکول میں, یہ بہت کم طلبا کے پاس تھا, جس کو گرین کارڈ کہتے تھے وہ. تو انہوں نے مجھے گرین کارڈ ریوارڈ کیا کہ قرآن ختم کیا اس بچے نے, اور دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے انکریج بھی بڑا کیا کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں. اور تو انہوں نے مجھے گرین کارڈ دیا. تو وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ پورے اسکول میں پھر جن لوگوں کے پاس یہ والا کارڈ ہوتا تھا اس کی بڑی ریسپیکٹ ہوتی تھی, اس کو کافی پریولیجز ملتے تھے لائن وغیرہ میں بھی اور کئی جگہوں پر. تو یہ ایک واقعی زندگی کا خوشگوار واقعہ تھا, بڑی خوشی بھی محسوس ہوئی کہ حالانکہ ہم نے پڑھا قرآن تھا اور لیکن الحمدللہ
آج ہم کو وہ ایئر لائن والے گولڈ کارڈ دے دیتے.
جی 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 وہ یہی سمجھ لیں, وہ ہمارے اسکول کا گولڈ کارڈ ہی تھا,
گرین کارڈ.
گرین نام بھی اس کا گرین کارڈ تھا.
گرین کارڈ کی ہمیشہ بہت شان ہو.
مدری چل کے ناظرین دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. ماشاءاللہ دونوں کے واقعات ابھی آپ نے سنے, مفتی قاسم صاحب کا ماشاءاللہ جو ابھی آپ نے واقعہ سنا, اس میں ان پر جو خاص کرم ہوا نظر ہوئی, پیرو مرشید کی نظر ہوئی, والد صاحب کو ایک یقیناً ایک پراؤڈ فیل ہوا ہوگا کہ مطلب امیر سنت نے میرے بیٹے کو یاد کیا, ان کو فون کرنا وغیرہ. اس کے پیچھے علم دین جو بہت بنیادی بات میں عرض کرنا کہ مفتی صاحب کو جو ہم نے ان کی ہسٹری سنی ہے اب تک کی, وہ شروع سے ہی قرآن حدیث علم دین مدرسہ جامعہ دارالعلوم علماء مشائخ ان کے ساتھ ان کا ایک زندگی کا وقت گزرا, اور اللہ کی رحمت سے ان پر ان کے والد صاحب کا خاص کرم اور ان کے خاندان وغیرہ کی خاص ان کے ساتھ شفقتیں محبتیں, اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے, کیونکہ مجھے وہ فیلنگ یاد ہے امیر سنت کی,
علم دوستی رہی
جب مفتی قاسم صاحب اس وقت نہیں تھے, ہم اس فیلنگ میں نہیں تھے کہ جب امیر سنت بے قرار یا بے چین آپ کہہ لیں کہ بس مجھے ملنا ہے قاسم سے, مجھے ملنا ہے یہ قاسم بھائی ہیں کون. وہ ایک عجیب سی کیفیت, یعنی میں بھی نہیں جانتا تھا مفتی قاسم صاحب کو, لیکن کہتے نا کہ ایسا مراد بن جاتا بندہ, مرید مراد بن جاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو یہ علم دین کی فضیلت, علم دین کا اس میں کہتا ہوں یہ ایک فیضان ہے. اور خود آپ مفتی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ فیضان سنت میں جو علم دین کا جو باب تھا علم دین کے تعلق سے کہ عالم کی فضیلت اور علم دین کی فضیلت, وہ پڑھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ رجحان بڑا. اگر جو ان کی دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ ایک اچھی پرفارمنس پر چلتے رہے, تو ہمارے یہاں ایک اور بات جو ان کی اس واقعے سے ہمیں پتا ہوگا, ہم یہی ہمارا ایک انداز ہے, ہم سنتے اور پھر ہم اپنے لیے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اسے سیکھا. مفتی صاحب نے یہ جو بات کہی میرے لیے بھی یہ بات اگرچہ یہ مشاہدے بھی ہیں پریکٹیکل بھی ہیں, لیکن اسپیشلی علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کرام کے لیے اور دوسرے ان کے لیے جو روزگار کے چکر میں پریشان ہیں, آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر آپ دین کے لیے اپنے آپ کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑے وسیع رزق کے اہتمام اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے. یقین مانے یہ اتنی پریشانی ہے آج, تو جب اس طرف نہ آنے کی وجہ کیا ہے لوگوں کی, حالانکہ یہ اتنی ظاہر و باہر کہتے ہیں اتنی واضح کرسٹل کلیئر سورج کی طرح روشن یہ ایک تصور ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کے ملازم بن جائیں, اس دین کی ملازمت لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آپ پر عنایتیں ہوتی ہیں رزق کے تعلق سے وسعت کے تعلق سے یہ ہے مطلب بندے کو اللہ نواز دیتا ہے, لیکن لوگ آتے کیوں نہیں اس طرف؟
ایسا دو وجہ ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ خود اس بات کے اوپر یقین کی کمی ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر یوں ہے کہ بطور اعتقاد کے عقیدہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس عقیدے کے ساتھ ایک دوسری قسم کا یقین بھی وابستہ ہوتا ہے, اور اس یقین کے فرق سے ہی ایمان کے مرتبوں میں فرق آتا ہے. وہ جو ہے نا کہ ایمان کسی کا بہت مضبوط ہے کسی کا کمزور ہے, تو ایمان کی جو قوت اور کمزوری ہے وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے یقین کی وجہ سے ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس بات کے اوپر چونکہ یقین کمزور ہے تو لہٰذا اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس طرف آتے ہو یار نہ ہوا تو یہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے حدیث و مارک میں فرمایا کہ ادعوا اللہ وانت موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. تو یہ جو دعا ہے یہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے, اور دعا کی قبولیت میں بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قبولیت دعا کا دار و مدار جو ہے وہ یقین کے اوپر ہوتا ہے. جس کا یقین جتنا مضبوط ہے اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے. بلکہ حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا, آپ نے فرمایا کہ مجھے اب برسوں مجاہدوں کے بعد یہ پتا چلا کہ سارے مرتبے یقین سے طے ہوتے ہیں.
واہ واہ واہ,
جتنے مرتبے ہیں سارے یقین سے طے ہوتے ہیں, ولایت اور معرفت اور قرب الہی کی منزلیں. تو اس پر کسی بزرگ نے یہ سنایا تو ان بزرگوں سے سوال ہوا کہ اگر یقین سے ہی سارے مرتبے طے ہوتے ہیں تو پھر بندہ پہلے دن سے یقینی کو پکڑ لے تو اتنا لمبا عرصہ اس کو محنت نہ کرنی پڑے. تو فرمایا کہ اس یقین کو پانے کے لیے تو 30 سال مجاہدے کرنے پڑتے.
واہ واہ, بڑوں کی بڑی بات ہے
کہ وہ یقین آتا نہیں ہے اتنی جلدی. اگر پہلے دن کسی کو آ جائے تو یقین کریں کہ پہلے دن ہی اس کے ساتھ وہی سارے معاملات ہو جائیں گے جو 30 سال کے بعد ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک شخص نے واز کے اندر سنا نا کہ بسم اللہ بندہ پڑھے تو دریا بھی راستے دے دیتا ہے. اب بیان کرنے والے کو وہ یقین نہیں تھا, سننے والے کو آ گیا. تو سننے والا جو ہے وہ روزانہ دریا کنارے جا کے جو ہے نا وہ بسم اللہ شریف پڑھتا, دریا راستہ دیتا, گزر جاتا. تو اس کو چونکہ پہلے دن ہی یقین آ گیا لہٰذا اس کے لیے پہلے دن ہی وہ چیز ہو گئی. جبکہ دوسرے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بندہ مجاہدے کر کے یا ورد وظیفے پڑھ پڑھ کے بالآخر اس کو یہ ہو جاتا کہ بھئی اب میرے اندر اتنی انرجی آ چکی ہے, اتنی روحانیت آ چکی ہے, اتنی قوت آ چکی ہے, تو اب میں دم کروں گا تو کام پورا. تو یہ یقین بیسیکلی اس کو اس محنت کے بعد آتا ہے.
وہ شفاف کا بھی یقین پر بڑا اس کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے اس کے دم پر یا اس کے اس دعا پر کہ اس کے حق میں پھر وہ چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
ایک میں نے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بندے کا جگر فیل ہو گیا یا بہت اس میں مائنر لیول پہ تھا, اور اس کے باوجود وہ بڑا حشاش بشاش اور نارمل زندگی گزار رہا تھا. یعنی کہ جگر فیل ہونے کے قریب کہہ لے, بہت کریٹیکل کنڈیشن اس کی. تو کسی نے اس سے کہا کہ یار تم اس حالت کے اندر بھی ایسی ایک تازہ زندگی گزار رہے ہو, وجہ؟ اس نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ جب تک مجھے اپنی زندگی کا یقین ہے میں تب تک نہیں مروں گا.
کیا یقین کی بات کی مفتی صاحب.
تو ہوتا یہ ہے کہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات وہ کسی ایسے سبب سے آ جاتا ہے کہ انسان کا تصور نہیں ہوتا. تو بعض اوقات یہ ورد وظیفے پڑھ پڑھ کے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شخص تھے وہ بہت زیادہ ورد وظیفے پڑھتے تھے, تو لیکن ان کو دم نہیں کرتے تھے نا. تو میں نے یار دم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا یار وہ ہمارے دم سے کس کو فائدہ ہونا ہے. میں نے کہا بھائی جتنا تم نے پڑھ لیا ہے نا تمہارے اندر جو انرجی جمع ہے تم ہی پھٹ جاؤ گے کسی دن, تو تم دم کرنا. اچھا اس کو چونکہ میری بات پر اس کو اعتماد تھا
کہ میں پٹنا جاؤں.
نہیں نہیں دم کام
دم پر
اتنا دم کام کرے گا. اس نے واقعی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کے مریض کو دم کیا، مریض کھڑا ہو گیا
الحمدللہ.
تو مجھے بعد میں وہ ملا کہ واہ مفتی صاحب واقعی میرے اندر بہت انرجی ہے. میں نے کہا وہ تو پہلے بھی تھی، میرے کہنے کے بعد تھوڑی پیدا ہوئی ہے، تو پہلے بھی تھی. بات یہ ہے کہ انرجی تھی تو میں اس پہ یقین نہیں تھا. تو یقین جو ہے نا، تو یہ معاملہ جو ہے نا کہ رزق کا معاملہ جو ہے اس میں بھی یقین پہ دار و مدار ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یقین کے علاوہ ایک ہی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ کمائی بھی چاہتا ہے اور ساتھ میں نفس کی خواہشات کی تکمیل بھی چاہتا ہے. یعنی تنہا کمائی جو ہے نا وہ کہتا ہے یار پھر کما کے کیا کرنا اگر وہ والے کام نہیں کرنے. تو لوگوں کا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رزق بھی ہو اور پھر اس کو مرضی کے مطابق استعمال بھی کرے. تو چونکہ اب اگر دین کی خدمت کے ذریعے رزق ملے گا تو دیندار بندے کو ہونا پڑتا ہے اس کے لیے اور اس کو عمل کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ جو چیز ہے نا اس کے لیے عمل،
بری عادتوں کو بھی
تو نفس کی خواہشات جو ہے نا وہ اس کو کہتی ہیں کہ بھائی تمہیں اس ذریعے سے بھی اتنا رزق ملے گا، دوسرے سے تھوڑا سا کم مل جائے گا، لیکن تم اپنی خواہشات تو پوری کر لو گے نا. تو یہ وہ جو ہے نا وتبع شہوات والا جو معاملہ ہے کہ اپنی خواہشات کے وہ پیچھے رہتے ہیں، وہ چیز ہے کہ جو
حالانکہ عبدالحبیب بھائی میں دیکھ رہا ہوں ابھی تو کافی کہتے ہیں کہ اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، نظر آتا ہے کہ کس طرح دین کی طرف چلنے والے ایک اچھا خاصا مہینے کا وہ اماؤنٹ اپنے حصے میں لے لیتے ہیں جو عام آدمی اپنے حصے میں نہیں لے پا رہا، اس کے بعد اتنے مواقع مل جاتے ہیں. کورس لیتے ہیں،
ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے. اور مدنی چینل کے کروڑوں ناظرین کے لیے تو خوشگوار ترین لمحہ یہی ہے کہ آپ تینوں عظیم ہستیوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے. اور ذاتی تجربات سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ بار بار تینوں عظیم شخصیات اکٹھی ہوں اور اپنے زندگی کے تجربات سے، واقعات سے، خوشگوار لمحات سے ہم کو آگاہ کریں. تو آج میری طرف بہت سارے ناظرین کی یہ مراد پوری ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی.
آپ کال کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور دعا کریں اللہ کریم ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے پیارے نبی کے صدقے میں. کال دیں.
میں سندر آتا ہوں. ماشاءاللہ آج تو سلسلے کی کیا بات ہے. عبدالحبیب بھائی، مفتی قاسم صاحب اور نگرانی چھوٹا، آپ مجھے چل مدینہ کا واقعہ تو سنائیں. میرے لیے دعا فرمائیں، میں بڑا ہو کے مفتی قاسم بنوں گا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات،
ماشاءاللہ مفتی صاحب دعا سے نواز دیں.
ماشاءاللہ
جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بامل اور عالم ربانی بنائے.
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. اور مخارج کو تھوڑا سا حدود میں لے کے آئے.
مخارج کو حدود میں لے کے. عبدالحبیب بھائی نے مفتی صاحب جو بھی بات کی تھی، اگر اس کو آپ اس طرح لیں کہ جو ماشاء، مجھے بہت اچھا لگا یہ واقعہ کہ ایک پرنسپل نے قرآن کریم ختم کرنے پر جو اٹیم کیا اور اس سے جو اسکول کے اندر جو ایک ماحول ایک فضا قائم ہوئی ہوگی، جبکہ وہ پرنسپل صاحب آئی تھنک وہ قاری صاحب یا اس طرح کا ان کا ماحول ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی محبت کا وہ جو اظہار اسکول میں ہوا، مجھے اسکول بھی آپ کی پتہ ہے کون سی تھی.
اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے اسکول میں اسمبلی میں تلاوت ہوتی تھی، تو میں کافی عرصے تک میں تلاوت کرتا رہا. پھر اور بچے بھی آ گیا ہے.
میسج تو ہے تلاوت شروع کے لیے کہ اگر کوئی بچہ اس طرح قرآن کریم ختم کرتا ہے انکریج کرنا چاہیے، اور اس طرح دین کی یہ بھی خدمت کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے ماشاءاللہ. اچھا، برف میں ایک جگہ عبدالحبیب بھائی کی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ برف والا منظر ہے اور کسی جگہ وہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر سنتے ہیں.
خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام.
کیا ہے عبدالحبیب ذرا بتائیں ناظرین.
اصل میں انہوں نے کافی اس کو فاسٹ شارٹ کیا. بیسیکلی یہ دو ویڈیوز ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں. جب ہم پہلے گئے، پہلا جو منظر اگر اس کو سٹل کر دیں تو بالکل میدان تھا، اور یہ میرا خیال ہے کون سے مہینے میں ہم گئے تھے.
اچھا آپ ساتھ تھے پہلے،
ہم دونوں ساتھ ہی تھے. چار مہینے میرے خیال ہوئے
جی،
چار مہینے پہلے مفتی صاحب اور ہم فروری گئے، فروری میں. اور یہ فروری کا یہ ترکی کا یہ حال تھا نا، ٹوٹل وائٹ تھا. تھوڑا اور آگے لیں تو جہاں ہم جا کے کھڑے ہوئے، اور تھوڑا آگے لیں اور آگے رہیں گے. تو وہاں پر ہم کھڑے, ہم نے وہاں میں بالکل استنبول ایئرپورٹ سے نکلتی حضور, یہ ہم استنبول ایئرپورٹ, یہ اس وقت برف, یہ اب جا رہے ہیں گاڑی میں اور اب آگے جا کے ہم اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. یہ جگہ, اس کو روک دے,
روکے.
یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جگہ لی ہے دعوت اسلامی کے بدری مرکز کے.
یہ ہمارے
شاہ بھائی بھی ساتھ ہیں, ہمارے ماشاء اللہ بھائی بھی ساتھ ہیں. تو یہ جگہ پر الحمد للہ ہم نے ویڈیو بھی جاری کی تھی کہ دعوت اسلامی کے لیے 600 میٹر کی جگہ ہم نے لی, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں, یہ نیو ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے, تو ہم آپ کو یہ جگہ دکھا دیں گے. تو ہم ایئرپورٹ سے سیدھا وہیں چلے گئے, برف بھی پڑ رہی تھی. اور یہ اگر فروری کی بات ہے تو آج ہم جولائی میں, آلموسٹ 5 مہینے ہوئے ہیں, 4.5 مہینے ہوئے. اور اس کے بعد الحمدللہ تعمیرات شروع ہوئی, ہم نے اسی دن کانٹریکٹر سے ایک آدھ دن بعد میٹنگ کی, کانٹریکٹر سے ساری چیزیں فائنل کی, اسے کانٹریکٹ فائنل ہوا. $7.5 لاکھ میں اس جگہ کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا, اور انشاءاللہ ون آف دا بیوٹیفل اسٹیٹ آف آرٹ فیضان مدینہ یہ بننے جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو حیرت انگیز بات تھی اس میں, اس سفر میں دعوت اسلامی کی ایک ترقی بھی نظر آئے گی کہ اب اس مرکز کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. تو وہ جو منظر ہے وہ 5 مہینے کے بعد سمجھ لیں اس کا آلموسٹ سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے.
یہ دکھائے
اور فنیشنگ کی طرف ذرا
دکھائیے گا, وہ جو
اس کے بعد اگلا منظر ہے. ابھی دیکھیں یہ انہوں نے یہ تعمیر کے مختلف مراحل ہیں, اور آگے چلیں یہ مرحلے ہیں. ہمیں وہ ماشاء اللہ میں بار بار پکچرز بھیجتے رہے, پہلی منزل ہو گئی, دوسری ہو گئی, اور اب
الحمدللہ ایسا لگتا ہے
اب تو پورا بن گیا. آگے چل, یہ پورا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. یعنی بیس, اس میں دو بیسمنٹ ہیں,
دو بیسمنٹ ہیں
اور دو منزلیں اوپر, اور سارا اسٹرکچر کمپلیٹ ہے, اور اب اس کی فنیشنگ ہے. ان کا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ نومبر تک اللہ نے چاہا اس کو کمپلیٹ فائنل کر کے افتتاح کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو پھر بہت فاسٹ کام کیا ماشاء اللہ. مجھے ایک دو لوگوں نے میسج کیا,
ٹوٹل خالی تھا اس وقت,
بالکل زمین تھی,
زمین تھی, بلکہ وہاں تک جانے کا راستہ بھی نہیں تھا, برف تھی پورے راستے میں. تو انہوں نے وہ جو تعمیر کرنے والے تھے نا, انہوں نے انجینئر, انہوں نے بھی ہمیں کہا تھا کہ یہ اتنے عرصے میں یہ ہم مکمل کر دیں گے, ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا
کہ کیسے کریں گے, لیکن ایسا لگ رہا ہے
ابھی انہوں نے 4 سے 5 مہینے کے اندر, یہ تو بلکہ آج کی تصویر ہے نہیں, یہ کچھ دن پہلے کی,
اب کا شاید منظر کچھ اور ہو,
یہ اور ہوگا. اور یہ ایک عظیم و شان دعوت اسلامی کا اللہ کی رحمت سے برکز بننے جا رہا ہے, جس میں کئی شعبہ جات ہوں گے. اور جس طرح کی میں نے 3D دیکھی ہے اس کی بننے کے بعد جو ہے وہ ابھی نظروں میں,
وہ دکھانی چاہیے,
دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ ایسا مرکز ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا.
یہ ماشاءاللہ یہ مرکز جو ہے کرامات عبدالحبیب میں سے, اس کی جگہ اور اس کی پوری ماشاءاللہ کنسٹرکشن جو ہے نا وہ عبدالحبیب بھائی کے فون کے اوپر ہوئی ہے ساری,
ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے,
جنہوں نے دی رقم اللہ ان کو اس کی جزائے,
جس سے بھی حصہ ملا ہے اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. وہ تو کالز بہت ہیں, کالز لینا شروع کر دیتے ہیں.
ماشاء اللہ عز و جل, مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ خوشگوار یادیں. آج اس سلسلے کے اندر مفتی صاحب اور عبدالحبیب بھائی کی آمد ہے. ماشاء اللہ عز و جل زبردست مدینہ مدینہ. میں مفتی صاحب کو اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سلسلے میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں نے مل کر, نگران شورا نے, مفتی صاحب نے اور عبدالحبیب بھائی نے کافی ممالک کے سفر کیے ہیں, تو کچھ خوشگوار یادیں بھی ہمارے ساتھ شیئر فرما دیں بیرون ممالک کی, اور کوئی دلچسپ سا واقعہ آج ہمیں سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر.
واقعہ تو کہ دلچسپ اور خوشگوار چلی رہے. ہم تینوں کی جہاں حاضری ہمیں یاد ہے, اور ماشاءاللہ وہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے, خوشگوار بھی ہے اور فرحت بخش بھی ہے, بڑی رحمتوں کا نزول بھی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف پر جب حاضری ہوئی
ماشاءاللہ,
اور حاضری بھی ہوئی, اور وہاں جو تبرکات کی جو زیارت ہوئی
ماشاءاللہ,
آئیے وہاں کا پہلا
منظر, سرکا پر ایک کیفیت بتاری تھی ماشاءاللہ.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ تبرکات
ایک بڑا ہی یادگار, ہمارے میرے لیے بھی بڑا خوشگوار اور یادگار لمحہ بھی ہے کہ وہاں جانا, اور ایک خاص مفتی صاحب حرم آپ نے جو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا, تب وہ یہ بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرم, وہاں کی مسجد, وہاں کی حاضریاں, وہاں کے تبرکات, ایک لگتا ہے کہ جیسے وہاں بندہ دیر تک رکا رہے, ٹھہرا رہے, پڑھتا رہے. تو تو یہ ایک خوشگوار لمحہ تھا. آپ اس لمحے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میزبان رسول ہیں اور ان کے مزار پر جب بھی جائیں ایک الگ روحانیت الگ ہی سکون طاری ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر جو صبح کا وقت ہے, ہم بھی صبح کے وقت گئے تھے اور ماشاءاللہ
آپ کو لاسٹ یاد ہے
جی
ہم جب حاضری تھی بارش ہی تھی
جی جی,
اور ایسا کبھی مفتی صاحب نہیں ہوا کہ کہنے کو اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, کہنے کو کہیں تو کوئی بھی نہیں ہے, اور حیرت تھی کہ کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ بارشوں کی وجہ سے شاید کوئی آیا نہیں, اور ہم مزار شریف ہم حاضری ہوئے تھے, اور وہ
الحمدللہ حاضری تھی.
ایران
شورا نے دعا بھی کرائی اور پھر تبرکات کی زیارت. تو یقیناً سیدنا ابو ایوب انصاری کے روزے پر تو یوں سمجھے کہ جب ترکی میں ہوتے نا تو جی چاہتا کہ روز ہی حاضری دیں. الحمدللہ میں ایک بار ایسا جو پہلی بار ہم ترکی گئے تھے نا وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ ہمیں وہیں ترکی میں ہی کسی نے کہا تھا کہ آپ فجر کی نماز سیدنا ابو ایوب انصاری کے روزے پہ ضرور پڑھیں. اچھا اس دن ترکی میں شدید برف باری تھی لیکن اللہ پاک میزبان کو سلامت رکھے, وہ گاڑی لے کر آ گئے. فجر پڑنی ہے تو آپ کو اندھیرے میں نکلنا پڑے گا, تو ہم نکلے اور جب وہاں پہنچے تو باقاعدہ برف پڑ رہی تھی لیکن اندر مسجد میں بہت سارے نمازی تھے, اور باہر آئے تو برف سے سفید ہو چکی تھی زمین. لیکن الحمدللہ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, مفتی صاحب نے بھی دیکھا, ہم جب بھی فجر پڑھنے جاتے ہیں اتنے زیادہ نمازی, حرمین طیبین کے بعد تو میرا خیال ہے میں نے کہیں نہیں دیکھے تھے,
مسجد بھری ہوئی
تھی, 700-800
ابھی جب گئے تھے تو ایسے ہی تھا نا, برف تھی.
ہاں بالکل, لیکن نمازی تو کمال
ہے, ایکسٹراڈنری نمازی تھے,
نمازی اس دن تو زیادہ نمازی
تھے,
نمازی زیادہ تھے ماشاءاللہ.
انکل مجھے آپ کے بچپن کا خوشگوار واقعہ سنا دے. آپ بچپن میں کیسے لگتے تھے؟ کیا آپ کی امی نے آپ کو کیا ڈانٹا ہے بچپن میں؟
ڈانٹ تو پڑتی تھی,
چلو خوشگوار نہ صحیح لیکن یہ واقعہ تو بنتا تھا, ماں بھی تو ماں کی تو ڈانٹ ماں کی ڈانٹ ہوتی ہے,
ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور پیار بھی ملتا تھا اور خرچی بھی ملتی تھی, سب ہوتا تھا, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اور واقعات تو بہت سارے ہیں ایسے بچپن کے, لیکن یہ کہ الحمدللہ بہت اچھا بچپن
سننا نہیں ہے. اچھا عبدالحبیب بھائی یہ بتائیے کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا,
آپ نکلوا کے رہو گے
کہ بھولنے کا واقعہ ہو اور آپ بھولے نہ ہو,
اس واقعے کو نہ بھولے
ہو. ہاں واقعہ بھولنے کا ہو, کیونکہ یہ بھولنے کا جو واقعہ ہے نا جی عبدالحبیب بھائی کا, یہ واقعہ ایک رسالہ تو مانگتا ہے. کوئی ایسا واقعہ جو آپ,
ہاں وہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں کنفیوز ہوں موٹر سائیکل کا ہے یا سائیکل کا ہے. ہمارے گھر کے قریب ہی جب ہم کلفٹن میں رہتے سامنے دہلی کالونی کا علاقہ, تو میں سائیکل چلا کر گیا کسی کام سے یا کسی جگہ پر, تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھا ہوں گا کچھ کام وام کیا, تو پھر میں پیدل ہی گھر آ گیا واپس, تو گھر آ کے یاد آیا کہ وہ سائیکل کدھر گئی بھی, تو پتہ لگا وہ تو گیا تو میں سائیکل پہ تھا, تو پھر جا کے اس کو لے کر, اللہ کا شکر ہے چوری نہیں ہوئی تھی. تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان کے,
کبھی کبھی تو سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے لیکن ہوتا ہے بعض اوقات, مطلب بھولنا بعض اوقات ان کے سخیر وہ تو نہیں ہے, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کے سب بھولنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حافظہ کمزور ہوتا ہے یا وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے؟
ایسا حافظہ جو ہے نا یہ اس قدر کمپلیکیٹڈ چیز ہے دماغ انسان کا جو ہے برین جو ہے, کہ اس کی گہرائی تک آج تک لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے. اب بھی یہ حال ہے کہ کبھی اس کے ابھی جو خلی ہے نا سیلز جن سے یہ برین بنتا ہے ابھی تک ان کی تعداد کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ ابھی 4 کھرب ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں.
اللہ.
اور ایک ایک سیل جو ہے نا وہ اپنی جگہ پوری زندگی ہے اور اس کے ساتھ ایک پوری کائنات ہی وابستہ ہے. ایون کہ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ یہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو لگتا ہے کہ یار میں تو فلاں جگہ گیا ہوا ہوں حالانکہ وہ وہاں گیا ہی نہیں ہوتا, اور اچھا اس کو وہ چیز بھی بری یاد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میں شام نہیں گیا لیکن اچانک میرے دماغ کے اندر آ جائے کہ جناب شام کے گلی بازار کوچے محلے مسجد لوگ یہ وہ, میں پوری تفصیل سے بیان کر دوں, تو اب یہ ایسی حیرت انگیز چیز ہوگی کہ بھئی میں کبھی گیا ہی نہیں تو یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ایک باقاعدہ یہ ایک وہ ہے, یہ ایک سائنس ہے, ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کی یہ توجہ بیان کی کہ ہوتا یہ ہے کہ سونے کی حالت میں انسان کی روح جو ہے وہ سفر کرتی ہے, اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ سونے کی حالت میں روح جو ہے وہ اس میں سے لے لی جاتی ہے, تو بیسیکلی وہ روح سفر کرتی ہے. اچھا اب روح کے لیے اور جو خواب کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا, یہ وقت کی قید سے پاک ہوتا ہے. یہاں جو ایک گھنٹہ ہے خواب کے ایک گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے آپ 100 سال گزار دیں خواب کے اندر، اتنا کچھ ہو جاتا ہے. اچھا اوپر سے جب روح خواب کے اندر کہیں گئی ہے تو روح کی اپنی طاقتیں، تو روح خواب کے چند لمحات کے اندر پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار کے بھی آ جائے نا تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا. اچھا اب ہوگا یہ کہ روح واپس آ گئی، جو اس کے مشاہدات ہیں وہ دماغ میں گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹا کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ برین ہے، اب یہ اس کے دماغ کے. اب وہ اٹھتا ہے، اس کو کبھی یاد آتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے یار میں تو 50 سال گزار کے آیا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے حالت خواب کے اندر جو اس کی روح نے سفر کیا اور وہ جو اس نے اس وقت گزارا خواب کے اندر، یہ اس کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ وہ میموری ہوتی ہے جو اس کے دماغ کے اندر جمع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ یہ سارا بیان کر رہا ہوتا ہے. اچھا دوسرا اس کے پیچھے کیا ہوا، دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اولاد ہوتی ہے اپنے باپ سے اس کی شکل ملتی ہے، دادا سے ملتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دور بندہ آئے کوئی 50 سال بعد بھی کسی سے ملے نا، کسی شکل دیکھتے بولتا ہے یار تم وہ جمال صاحب کے پوتے تو نہیں ہو. اب اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے جمال صاحب کو 50 سال بعد دیکھا تھا اور 50 سال بعد اب اس نے اس بچے کو دیکھا ہے،
پہلے دیکھا تھا،
یعنی کہ 50 سال پہلے دیکھنے کے بعد آج وہ دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں اس کا پورا نقشہ موجود ہے ایک سیکنڈ میں بول دے گا یار تم اس کے بیٹے ہو. اچھا اس کی وجہ کیا، وجہ یہ ہے کہ یہ جو شکل و شباہت ہے یہ اوپر سے چلتی آتی ہے، جیسے شکل و شباہت چلتی آتی ہے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں انسان کے ساتھ ٹرانسفر کرتا ہے آگے. اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پردادا نے جو اپنی زندگی میں دیکھا اب وہ ٹرانسفر ہوتا ہوا جو ان کی میموری کا جو حصہ ہے نا وہ بھی ٹرانسفر ہو کے میرے ساتھ آ گیا.
اچھا
اب میرے دماغ کے 4 خلیات میں سے جو 1000 خلیات ہیں وہ والے ہیں کہ جو میرے دادا نے دیکھے ہوئے تھے، اور جو اس کی میموری ہے جو اس کی یاداشتیں ہیں وہ ہے میرے ساتھ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جب میں ہوشیار پور میں تھا، یعنی میرے پردادا دادا کا جو شہر ہے وہ ہوشیار پور انڈیا کا تھا، تو جب میں ہوشیار پور میں تھا تو ہمارا یہ زمین ہوتی تھی، ایسا گھر ہوتا تھا، یہ ہے وہ. اب میں ساری چیزیں بیان کر دوں گا. اچھا اب اس کو جو بالکل ہی یعنی کہ جوہلا ٹائپ کے ہیں وہ تو اس کو آوا گون اور تناسب کے اندر لے جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے پیچھے کیا ہوگی کہ وہ جو میموری کا حصہ ہے بیسیکلی وہ ٹرانسفر، جیسے شکل و شباہت آئی ہے اسی طرح میموری پاور ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہوتی. کسی کے لیے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کھل جاتا ہے، اس کا وہ پورشن مائنڈ کا جو وہ کھل جاتا ہے اور اس کے خزانہ یاداشت سے وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں.
اللہ
اب اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آج سے 150 سال پہلے میں فلاں جگہ ہوتا تھا اور میں نے وہاں پر یہ سارا کچھ کیا تھا. وہ اس نے نہیں کیا ہوتا، اس کے پردادا نے کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹرانسفر ہوا تو اس کے ساتھ اب وہ سامنے آ گیا. تو یہ جو یاداشت کی بات ہے یہ یعنی
کبھی کبھی ایسے کھلیے بند بھی ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ پوچھ رہے تھے کھل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کے بند ہو جاتے ہیں، تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے.
اچھا
سیریس تو وہ لے جو بےچارا جس کی سائیکل رہ گئی.
ایسا پتا کیا ہوتا ہے، دماغ میں یا ایک کوئی چیز جاتی ہے نا، جب وہ اندر جاتے ہیں نا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آگے والا دروازہ اس کا آلریڈی بند ہوتا ہے، جب وہ کبھی گفتگو کرتا ہے تو اب وہ کھلتا ہے اور وہ چیز سامنے آتی. عمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عمر کے حساب ساتھ ساتھ یہ جو یاداشت اندر جا کے جو دروازہ بند ہونا ہوتا ہے نا، یہ بند نہیں ہوتا، وہ پھر نکل آتی ہے. اس لیے عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو یاداشت کی قوت کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اب جو اس کو پرانی باتیں تو پوری ڈیٹیل سے یاد ہوں گی، یعنی آپ کو بوڑھوں کے اندر یہ چیزیں ملیں گی
بچپن
کہ ان کو بچپن کی یاد تو پوری یاد ہو جائے گی، لیکن آج صبح کا یاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچپن میں چیز گئی تھی نا اس نے تو اپنی جگہ جا کے سیٹل ہو گئی وہ، لیکن جو اب تازہ تازہ گئی ہے وہ کھلے دروازے میں گئی ہے، تو لہٰذا وہ جا کے جگہ نہیں پکڑ پاتی.
اب تو سائنسدان بھی ہو گئے،
مجھے کہ جو باریکی ہے نا یہ ایسی ہے کہ بس کمال ہے.
اچھا کمال یہ ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں،
کسی کو کوئی چیز بڑی یاد ہوتی ہے، کسی کو کوئی یاد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ بہت اعلیٰ درجے کا حافظے والا آدمی ہے، لیکن بعض اوقات اس کو ایسی چیز بھولتی ہے کہ وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے. میں نے ایک انتہائی ذکی انتہائی ذہین آدمی کا میں نے واقعہ پڑھا کہ اس نے ایک مٹھی داڑھی اپنی کاٹنی تو اس نے یوں پکڑ کے اوپر سے کاٹ دی ایک مٹھی.
اللہ
بعد میں یاد ہے کہ نہیں مٹھی پکڑ کے نیچے سے کاٹ دیں، حالانکہ وہ اپنے زمانے کے ازکیا کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا ذہین لوگوں میں. تو بعض اوقات خلیات ہیں نا 4 خرب خلیات ہیں، اب 4 خرب روپے کسی کے پاس ہونا تو سنبھالتے سنبھالتے اس کی زندگی گزر جائے. تو یہ
اللہ کی شان ہے،
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ کیا کیا انسان کے ساتھ ہو.
بھائی صاحب وہی کھڑکیاں جو ہے نا کھلوانا چاہ رہے ہیں اس سلسلے کے ذریعے، پرانے پرانے
ابھی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایون کہ وہ جو ہپناٹزم وغیرہ ہے اس میں بھی یہی کیا جاتا ہے.
ابھی تو آپ سے خوشگوار لمحات ذکر ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ عید کے بعد جو پروگرام شروع کریں گے ہفتہ وار، یہ ہوگا ہمارا صرف یادیں. کیونکہ میں نے جب اسلام بھائی سر اس پروگرام کے لیے رابطے کیے یا ان سے باتیں ہوئی تو ایسا سامنے آیا ہے کہ اسلام بھائیوں کی کچھ یادیں ایسی جو خوشگوار نہیں ہیں، وہ لمحات خوشگوار نہیں، وہ تلخ ہیں، کڑوے ہیں، اور بڑے ہی مطلب کہ اس میں عبرت ہے. لیکن سننے سے پتا چلتا ہے کہ اگر یہ شیئر ہوتے ہیں ناظرین کے ساتھ، اس میں سیکھنے سمجھنے، کیونکہ بعض اوقات زندگی کے یہ ناکام واقعات یہ آپ کو تجربات لاتے ہیں، اور اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت مل جاتا ہے. اور اس سے
پہلے آپ کو یاد، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں کامیابی کے اصولوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ناکامی کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے.
تو اس پر جب میں نے غور کچھ باتیں پتا چلی کہ ہونا چاہیے ایسا کہ بھائی انسان اپنے ایسے واقعات کا بھی ذکر کرے، گھر بار کے تعلق سے ہیں، کاروبار کے تعلق سے، آل اولاد کے تعلق سے ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تنظیم کے تعلق سے بھی ہوتی ہیں، کہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی کا وہ خوشگوار نہیں ہوتا لیکن یادگار ہوتا ہے، مگر اس نے اس کو بہت سارے سبق سکھا دیے ہوتے ہیں کہ یار آئندہ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوگا مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ یادیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ عید کے بعد، جس کا نام ہوگا یادیں، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسنیپ اس کو لوگ جانتے ہوں، کیونکہ کئی ایسے ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے مگر ان کی زندگی کی جو باتیں ہیں نا وہ اتنی سبق آموز اور عبرت والی اور سیکھنے والی ہیں کہ وہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ جہاں بھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سمجھا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. مقصد یہ ہوگا کہ دیکھنے سننے والوں کو کچھ سیکھنے کو ملے، اور باتیں ظاہر وہی شیئر کرنی ہیں جس کے شیئر کرنے کی بیان کرنے کی شریعت اجازت ہے. آپ بیتی ہوتی ہے ویسے یہ
زندگی کے سبق ٹائٹل بنے.
جی ہاں تو یہ انشاءاللہ ہم جائیں گے تو اس میں پھر آپ کو دوبارہ ہم دعوت دیں گے، اور ابھی بھی وہ پھر وہ واقعات الگ ہوں گے جو آپ ہم سے شیئر کریں گے، اور ابھی کالیں بھی لینی ہے اور آپ سے سفر کے باتیں بھی سننی ہے، کہاں کہاں گئے یہ بھی آپ سے سننا ہے، اور کہاں کا کچھ گوار واقعات مزید آپ کے کیا تھے، کچھ خریداری کا موقع بھی آپ لوگوں کو ملتا ہوگا، اس طرح کے بھی واقعات آپ سے لینے ہیں، کہ کہیں کچھ خریدنے گئے ہو گئے اور ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن کالس لیتے ہیں.
ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہے. اللہ پاک مفتی صاحب کا سایہ ہمارے تمام اہل سنت پہ کے سروں پر قائم و دائم فرمائے. عرض مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ بھی منڈی سے جانور لینے گئے ہیں، اور کیا کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے جانور کو نہر کیا ہے؟ دعائے مغفرت کا طالب.
منڈی سے جانور لینے میں عبد الحبیب بھائی کے ساتھ ہی ایک دو مرتبہ گیا ہوں، اور وہ مکہ مکرمہ میں گیا ہوں، اور وہاں ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ ہم نے ایک گائے خریدی تھی اور گائے ناراض ہو گئی تھی.
اچھا آپ بھی تھے اس میں نا؟
جی جی 2006 کی بات ہے.
اچھا
گائے خریدی ہم نے اور گائے اکڑ گئی لٹرلی اکڑ گئی نا بالکل یو اسٹل. تو اب اس کو ہلائیں جلائیں پکڑے جو نہ وہ گردن ہلائے نہ وہ بازو ہلائے نہ وہ ٹانگے ہلائے،
ہم سمجھے گئی.
تو اچھی خاصی مہنگی خریدی تھی، وہ ہلے ہی نہ. تو کافی دیر ہم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اظہار افسوس کرتے رہے.
تو اس کی قربانی تھی، اس کی قربانی ہوتی تو ہمارا احرام اترتا.
تو اچھا اس کی قربانی میں ہمارا احرام اترنا تھا، تو اس لیے ہم اس سے زیادہ وابستگی ہو رہی تھی. تو پھر جو ہے نا وہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ خود ہی صحیح ہو جائے گی نا یہ. اچھا اس نے جو الفاظ کہے تھے اس نے کہا یہ مکر کر رہی ہے، یہ جانور جو ہے یہ ڈراما کرتے ہیں آگے سے.
ایسا پڑ گئی،
ابھی وہ جانور کھڑا ہے
کھڑی نہ ہو، مر گئی.
آنکھیں بھی اس کی جو نا اسٹل یوں تھی زندہ. تو وہ واقعی جو ہے نا وہ کچھ کر ہی رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد یکدم کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کے چل پڑی. ہم نے کہا اب تو آ جا ہمارے ہاتھ میں، ہمارا احرام تو اتروا. تو پھر اس کو وہاں ذبح، تو وہ جو ہے نا وہ اپنا وہاں سے خریداری کی ہے. اور باقی ذبح تو میں نے خیر کبھی مرغی بھی نہیں کی. تو
ذبح کرنے سے یاد آیا، کھڑکی وہ والا سیل کھلا ایک تھوڑا سا، سب بتاتے نا کچھ دروازے کھلتے. وہ زندگی کا یوں یادگار ہے اور بڑا خوشگوار بھی. زندگی کا پہلا حج تھا،
اور غالباً 94 تھا یا 95 تھا، اس میں ہم نے 46 بکرے ذبح کیے، تو ہم دو یا تین اسلام بھائی تھے اور 46 ہم نے پورے قافلے والوں کی قربانیاں لے لی کہ ہم جا رہے ہیں، تو تین چار لوگ ہم گئے، تو مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اور میں کئی لوگوں کو پہلے حج والوں کو کہتا بھی کہ یار پہلی بار حج پہ جاؤ تو یہ سارے کام کرو، جاؤ دیکھو مینا میں کیسا ہوتا ہے، سب وکیل بنا دیتے نا، اگر جوان ہے ہمت ہے تو اپنی آنکھوں سے تو دیکھیں قربانی ہوتی کیسے ہے، جانور کہاں ملتا ہے، ساری چیزیں ایک بندہ سیکھ لیتا تو کسی کو گائیڈ بھی کر سکے گا، تو الحمد للہ ہم گئے تو 46 جانور تھے اور ہم دو تین اسلام بھائی نے ذبح کیے، تو بہت اس میں الحمد للہ سیکھنے کو بھی ملا، اور ماشاء اللہ ایک یاد
آپ نے ذبح کی
الحمد للہ
ماشاء اللہ. مفتی صاحب کا مکہ مکرمہ کا واقعہ بھی ابھی ہم نے سنا، اور عبدالحبیب بھائی کے بھی واقعات سنے، واقعات اور بھی ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے ایک کو لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں.
میرا نام احمد امان تاری ہے، نگہان شرا سر سے آپ وہ اعلیٰ واقعہ سنا دیں جب ایک بار میلاد حال میں امیر سنت آپ کو دیکھ کر ایسا مسکرائے تھے کہ وہ آپ کو مسکراہٹ بھولتی نہیں ہے، اور آپ نے امیر سنت سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ شعر سناتا ہوں، پھر آپ نے والا شعر سنایا تھا جو تجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں بس اتنی بات ہے کہ تیرا ہو گیا ہوں میں، جزاک اللہ خیر.
جی واقعہ سنائیے.
اصل میں ہوا یہ تھا کہ امیر سنت میلاد حال میں فیضان مدینہ میں نیچے وہ خصوصی مدنی مذاکرہ تھا، تو میں جیسے سیڑھی اتر کر آیا تو اسلام بھائی خوشی سے ایک اظہار انہوں نے کیا، تو امیر سنت دیکھا تو بہت مسکرایا، میرے جیسے فرحت ہوتی ہے ایک اچھا چہرہ اور ایسا جو نکھرا نکھرا خوبصورت سا کھلا کھلا سا مسکراتا ہوا یاد رہ گیا، مسلم نے مجھے مڑ کے دیکھا مجھے نا خوش ہو رہے تھے. تو پھر اس وقت ایک برجستہ ایک شعر یہ یاد آ گیا کہ جو تجھے دیکھتے تھے اب مجھے بھی دیکھتے ہیں،
واہ
جو تجھے دیکھ رہے تھے اب مجھے بھی دیکھتے ہیں بس اتنی بات ہے کہ تیرا ہو گیا ہوں میں.
سبحان اللہ سبحان
اللہ. یہ وعدہ
وہ مسکراہٹ ایسا دو طرح ہوتی ہے، بعد نے کہا کہ کسی کی مسکراہٹ ہوتی ہے جیسے جب صبح نکلتی ہے نا تو خوشگوار سی ایک کیفیت پھیل جاتی ہے، اور بعض کی مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے گرج چمک کے ساتھ بجلی نکلی ہے، تو یہ مسکراہٹوں کا فرق ہوتا ہے، تو بعض کی مسکراہٹ صبح کی طرح تازہ اور فریش ہوتی ہے.
یہ وہ نہیں وہ وقت وہ جو دیکھا تھا نا میرے سنت نے اتنی خوبصورت انداز سے یوں دیکھا تھا وہ یاد رہ گیا نا، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے چہرے کو ان کی روحانیت کو ان کی برکتوں کو اللہ سلامت رکھے، اور ان کے چہرے سے جو ایک بزرگی اور عبادت کا نور ہمیں ایک محسوس ہوتا ہے.
بس سم کافی وجہ اخی کا صدقہ،
ماشاء اللہ
تیرا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے. سبحان اللہ.
ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے رب میں.